اللہ رب العزت کا احسان کہ اس نے دین کی نسبت پر ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا. دین کی نسبت پر, اللہ کے نام پر, اللہ کی یاد کے لیے اللہ کے بندے جب جمع ہوتے ہیں تو ایسی مجلس اور ایسا مجمع نہایت خوش نصیب مجمع کہلاتا ہے, کیونکہ جس مجلس میں اللہ کے دین کی باتیں ہوں, اللہ کی یاد ہو, اللہ کا ذکر ہو, تو ایسی مجلس کو, ایسے مجمع کو رحمت کا فرشتہ گھیر لیتا ہے. ہمارا یہ یقین بنا کر بیٹھیں کہ ہم یہاں تنہا نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ رحمت کا فرشتہ بھی ہے. رحمت کا فرشتہ تو ہمیں آپ کو اچھا سمجھ کر بیٹھے کہ چلو اللہ کے بندے وہاں جمع ہیں تو ہم بھی وہاں جا کر شریک ہو جائیں, اور ہم یہاں غفلت سے بیٹھیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں. اس لیے پورے شوق اور پوری رغبت کے ساتھ, دین کی طلب کے ساتھ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں. جب بندہ دین کی طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ رب العزت اسے نوازتے ہیں. پروردگار نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا, ایک تو انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح. انسان کا جسم چار چیزوں سے بنا, آگ, پانی, مٹی, ہوا سے انسان کا جسم بنا, اور یہ چاروں چیزیں عالم بالا کی نہیں ہیں بلکہ اس دنیا کی ہیں, زمین سے متعلق ہیں. تو ان چاروں کے تقاضے بھی اللہ نے زمین میں رکھ دیے. جسم کے ساتھ اللہ نے روح کو بنایا, تو روح یہ عالم امر سے اوپر سے آئی ہے. تو جسم انسان کا اس دنیا میں بنا تو اس کے تقاضے اللہ نے دنیا میں رکھ دیے. انسان کا تقاضا, اسے اناج چاہیے, پانی چاہیے, اسے گرمی چاہیے, اسے ہوا چاہیے, ان تمام چیزوں کو پروردگار نے زمین سے متعلق کر دیا. اور جب انسان ان چار چیزوں کو پاتا ہے تو انسان کا جسم خوش ہوتا ہے, تر و تازہ رہتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. مگر انسان کی روح اوپر سے آئی ہے, تو اس انسان کی روح کا تقاضا بھی اللہ نے اوپر سے رکھا ہے. وہ کیا؟ اللہ کے احکامات, اللہ کی باتیں. انسان کی روح خوش ہوگی, انسان کی روح طاقتور ہوگی جبکہ اللہ کے دین کی باتیں اسے ملے, اللہ کے احکامات پر وہ چلے. تو ایک ہے جسم اور ایک ہے انسان کی روح. روح کا حال کہ انسان یہ سارے اعضا, جسم کا ہر حصہ, جسم کا ہر عضو, پورے جسم کا ہر عضو جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک انسان کے بدن میں روح موجود ہے اس وقت تک انسان کے سارے اعضا جڑے ہوئے ہیں. گویا روح کا کام انسان کے سارے اعضا کو جوڑ کر رکھنا. مگر یہی روح جب انسان کے بدن سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد سب سے پہلا یہ سارے اعضا بیکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر جب یہ جسم دیکھتا ہے کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے تو پھر جسم کے سارے اعضا بکھرنے لگتے ہیں. جب یہ سارے اعضا بکھرتے ہیں اور اس اعضا کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر روح نہیں ہے تو پھر وہ سارے اعضا گلنے اور سڑنے شروع ہو جائیں گے. پھر تیسرے اسٹیپ میں انسان کا وجود ختم ہو جاتا ہے, انسان مٹیوں میں مل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. گویا روح کا کام سارے اعضا کو جوڑ کے رکھنا, روح کا کام انسانی جسم کو باقی رکھنا, روح کا کام انسان کو چلتا پھرتا متحرک رکھنا, یہ انسان کی روح کا کام. جس طرح انسان کے اس پورے جسم کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے, انسان کے اس پورے جسم کی ایکٹیویٹی کو باقی رکھنے کے لیے روح کی ضرورت ہے, اسی طرح اس پوری دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے, اس پوری دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے, اس پوری دنیا میں اللہ کے دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے دین کی دعوت روح کی طرح ہے, دین کی دعوت روح کی طرح ہے. اگر دین کی دعوت اور دعوت کی مبارک محنت ہوتی رہی یہ کائنات باقی رہے گی, کائنات میں بسنے والے انسان باقی رہے گی, انسانوں کا معاشرہ صحیح سالم رہے گا, انسانوں کے معاشرے میں اچھے حالات رہیں گے. اور اگر اس امت سے, اس دنیا سے دین کی مبارک محنت نکل گئی, گویا روح دنیا کی نکل گئی, تو اب اس طرح انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے, انسان کے سارے اعضا بکھر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے اجنبی ہو جاتے ہیں, گلنے اور سڑنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر اس امت سے دعوت دین کی محنت اگر نکل گئی, وہ روح اگر نکل گئی, یہ امت کا شیرازہ بکھر جائے گا, انسانوں کے دل ٹوٹنے لگیں گے, ہر انسان ایک دوسرے انسان سے نفرت کرے گا, اور انسان کے سارے انسان ایک دوسرے سے جدا ہو جائے. مثال, جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے, اس وقت تک چونکہ دین نہیں تھا, صرف کفر تھا, صرف شرک تھا, اللہ سے دوری تھی, دین کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا, دین کی محنت کرنے والا کوئی نہیں تھا, تو نتیجہ یہ تھا کہ آپس میں دشمنی تھی, آپس میں نفرتیں تھیں, پورا سماج, انسانوں کا معاشرہ, انسانوں کی آبادی لڑائیوں میں, نفرتوں میں, جھگڑوں میں, بغض و عناد میں, کینے میں بالکل اس طرح سے بکھرا ہوا تھا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن جب یہ دین آیا, دین کی مبارک محنت ہوئی, اور اس مبارک محنت کی ابتدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور آپ کی مبارک محنت کے نتیجے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی, تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے اس مبارک محنت کا فائدہ بتایا, اللہ بینکم, اللہ نے اسی دین کی مبارک محنت کے برکت سے تمہارے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا. اب دیکھیں حضرات صحابہ کا وہ خاندان, جو اوس جو خزرج, یہ اوس اور خزرج مدینہ منورہ کے دو بڑے قبیلے تھے, اور دونوں قبیلے میں ہمیشہ آپس میں چکمک رہا کرتی تھی, بڑے بڑے قبیلوں کے درمیان, خاندانوں کے درمیان لڑائیاں ہوا کرتی تھی. نتیجہ کیا ہوا, یہ لڑائی 100 سال تک چلتی تھی, 100 سال تک چلتی تھی. اگر کسی خاندان کی لڑائی دوسرے خاندان سے ہوئی تو مرنے والا بوڑھا باپ وصیت کر کے جاتا کہ دیکھو کمپرمائز مت کرنا, مصالحت مت کرنا, اور جنگ کو باقی رکھنا. مگر وہی جب ایمان آیا, وہی جب دین آیا, دین کی مبارک محنت نبی علیہ السلام نے شروع کی, اب حضرات صحابہ کا حال دیکھیے کہ ہر انسان اپنے جان کی قربانی دوسروں کے واسطے دے رہا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا فضائل اعمال میں کہ ایک میدان ہے, بہت سارے صحابہ زخموں سے لت پت ہیں اور بدن سے خون بہ رہا ہے, زخم کی وجہ سے بدن تڑپ رہا ہے، ایک صحابی پہنچتے ہیں پانی پی لو، کہا نہیں میرے بازو میں جو ہے ان کو پینا، اپنی جان جا رہی ہے، حلق پیاس کی وجہ سے حلق سوکھا جا رہا ہے، مگر پانی کا تقاضا ہونے کے باوجود جب وہ کہتا ہے پانی آپ میرے، یعنی مجھے تو تقاضا ہے مگر میرے بازو میں بھی تقاضا، اس کو پلا دو، اس کے پاس گیا تو کہا نہیں تیسرے کو پلاؤ، اس کو کہا نہیں چوتھے کو پلاؤ، وہ بندہ جب پہلے کے پاس آیا وہ بھی دم توڑ چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا وہ بھی دم توڑ چکا تھا، اللہ اللہ پروردگار کو دین کی مبارک محنت کے نتیجے میں آپس کے دنوں کا جڑنا، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا پیدا ہونا، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی کا جذبہ ہونا، اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے قرآن میں اس کا ایک حصہ بنا دیا، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کو تقاضے ہوتے ہیں، مگر اب ان کا حال یہ بنا کہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو انسان کے جسم میں اگر روح موجود ہے تو سارے اعضاء بالکل جڑے ہوتے ہیں، روح نکلتی ہے اعضاء بکھرتے ہیں، اور اعضاء کے بکھرنے کے بعد سڑتے ہیں، بدبو پھیلتی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہمارے ماحول اور معاشرے میں اگر دعوت دین کا ماحول اگر رہے گا تو ایک دوسرے سے الفت ہوگی، محبت ہوگی، جوڑ ہوگا، اور اگر یہ کام اس دنیا سے اگر اٹھ گیا تو اٹھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ معاشرہ بکھر جائے گا، ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں گی اور نفرتوں کی بدبو پھیلے گی۔ اس بنیاد پر میرے دوستو یہ دعوت دین کا سلسلہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا، اور وہاں سے شروع ہونے کے بعد دعوت دین کا سلسلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا ہے۔ تاہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اس فرض کو داعی بنایا، دین کی دعوت کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ یہ الگ سی بات ہے کہ طریقے کار الگ ہو، یہ الگ سی بات ہے کہ دین کی دعوت کے کام الگ الگ، کوئی قرآن پڑھائے گا، کوئی امامت کرے گا، کوئی دین کی دعوت دے گا، کوئی تعلیم کرے گا، یہ سب دین کے کام ہیں، دین سے کوئی ہٹا ہوا نہیں ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اس کمزور ناتوان انسان کو دین کی دعوت کی نسبت پر کیسی مقبولیت عطا فرمائی، کیسا تڑپ تھا ان کے دل میں، کیسا جذبہ تھا ان کے دل میں کہ امت کے ایک ایک گھر میں دین زندہ ہو جائے، ایک ایک گھر میں دین زندہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے پانچ شعبے بنائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ نے دین کے پانچ شعبے بنا دیے، ایمانیات، ایمان، اعمال، اخلاق، عقوبات، معاملات، یہ پانچ چیزیں ہیں، ان کی تشریح میں نہیں کرتا، بھی وقت زیادہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہر ایمان والے کی زندگی اس پانچ شعبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ ہماری چلت فرق ہے لفظ کا، یہ ہماری چلت فرق کا مقصد یہ ہے، چلت فرق کا مقصد یہ ہے کہ یہ پانچوں شعبے ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، ہمارا ایمان بہت قوی اور مضبوط ہو، ہماری زندگیوں میں اعمال زندہ ہو، ہمارے اخلاق اونچے ہو، ہمارے معاملات صاف ستھرے ہو، ہم ان کاموں سے جس پر سزائیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ویوہار اچھا ہو، یہ دین کے جو پانچ شعبے ہیں، یہ پانچوں شعبے ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، اور اسی محنت کا حصہ یہ چھ نمبر ہے۔ فرماتے تھے اس چھ نمبر سے یہ نہیں چاہا جاتا کہ یہی چھ نمبر ہمارے اندر ہے، بس نہیں، اس چھ نمبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر شوق اور تمنا کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ اگر ان چھ نمبر پر عمل کرے گا تو اللہ اس کی برکت دکھائے گا کہ پورے شعبے اس کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اب وہ سب سے بڑا باخلاق بھی ہوگا، معاملات کا سچا بھی ہوگا، زبان کا صادق بھی ہوگا، عمل میں اچھا بھی ہوگا، ترتیح نیت اس کے اندر ہوگی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو دعوت دین کی نسبت روح کی طرح ہے۔ اب ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جب اس کی مثال روح ہے تو اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہمارے اندر، جب انسان دعوت دین سے جڑے گا تو ایک انسان جوڑا اس نے دوسرے کو جوڑا پھر سے تیسرے کو جوڑا یہ جوڑنے کا سلسلہ ہونا حضرت فرماتے تھے کہ یہ ہماری دعوت کی مبارک محنت سے امت جڑ جائے وہ امت کے جوڑنے کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا اور وہ یہ کہ ہر انسان دین کے راستے سے جڑے گا اب دیکھیے انسان تو دنیا میں جسم اور روح کو لے کر آیا غور سے سنیے گا انسان تو دنیا میں جسم اور روح کو لے کر آیا تو ہر انسان کے لیے تین دن بڑے اہم بن گئے ہر انسان کے لیے تین دن بڑے نازک بن گئے پہلا دن انسان کی پیدائش کا جس دن انسان پیدا ہوتا ہے جس دن انسان دنیا میں ماں کے شکم سے آتا ہے وہ دن ہر انسان کے لیے بڑا اہم اور بڑا نازک بنتا ہے اتنا اہم اتنا نازک کہ جب ڈلیوری اور ولادت اور پیدائش کا ٹائم آتا ہے تو گھر کے تمام لوگ حیران ہو جاتے ہیں فکر مند ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ پیدا ہوتے ہوتے دم توڑ دے کہیں ایسا نہ ہو یہ بچہ پیدا ہوتے ہوتے اس کی ماں کی جان نکل جائے تو گھر کے تمام لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں یہ جو ٹائم جو کریٹ ہوتا ہے بڑا سینسیٹیو اور بڑا اہم ہوتا ہے ہر انسان کے لیے اب جب انسان دنیا میں آ گیا تو آنے کے بعد سب سے پہلی چیز نبی علیہ السلام نے اس آنے والے معصوم سے بچے کے کان میں جو کلمات کہلائے ہیں وہ کلمات تو ہم آزاد کہتے ہیں مگر ان کلمات پر اگر آپ غور کریں گے تو گویا آنے والے انسان کے کان میں سب سے پہلے تاوستہ کلمہ کہلایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلے اس کو بتایا گیا ساری کائنات میں سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا اللہ کی ذات ارے وہ اللہ کی ذات کی بڑائی کو اللہ کی ذات کی عظمت کو اللہ کی ذات کی قدرت کو اگر پہچاننا چاہو دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑو دیکھو پروردگار نے ماں کے شکم میں ناپاک نطفے سے کیسا حسین و خوبصورت انسان بنا دیا ہے اور جس کے سارے حصے اللہ نے وہی فٹ کیے ہیں جو حصہ فٹ ہونے کے بعد انسان حسین و خوبصورت بنتا ہے تو کہا اللہ اکبر چھوٹا سا بچہ ہے بولنا نہیں جانتا اللہ اکبر کہنا نہیں جانتا اللہ اکبر کا معنی نہیں جانتا مگر ایک دائی معذر سے کہا گیا اس کے کان میں کہو اللہ اکبر جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے اگرچہ بچہ اس کا معنی نہیں سمجھتا مگر اس نام کی برکت اس کے دماغ اور اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے اللہ کی عظمت اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی کو یہاں سے بیٹھایا یہ جو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو اور اللہ کی بڑائی کو اپنی زبان سے اتنا بولو اللہ کی قدرت کو اپنی زبان سے اتنا بولو کہ زبان سے ہوتے ہوتے الگ کے راستے سے تمہارے دل تک اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے تو سب سے پہلے اس پیدا ہونے والے اس چھوٹے سے بچے کے کان میں کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس کے بعد اللہ کی عظمت پھیل گئی تو کہا ایک ہی اللہ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا تیری آنکھ بنانے والا وہی خدا ہے تیرے زبان بنانے والا ایک ہی خدا ہے ایسا نہیں ہے میرے بچے کہ تیری آنکھ کسی اور خدا نے بنائے ہو اور تجھے نام کسی اور خدا نے بنایا ہو نہیں دنیا والے چاہے علم کا خدا کسی اور کو مانتے ہیں بارش کا خدا کسی اور کو مانتے ہیں روزی کا خدا کسی اور کو مانتے ہیں اے آنے والے بچے تیرا اللہ ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور اے بچے سنو وہی ایک اللہ ہے وہی ایک معبود ہے مگر اس معبود کا رشتہ بتانے والا اس معبود کا راستہ بتانے والا اس معبود سے رشتہ جوڑنے والا مخلوق کو خالق تک پہنچانے والا وہ کون ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ اس کے بعد پھر کہا کہ جب اتنا بڑا خدا اتنا بڑا خدا تو جب تم اسی خدا کے بندے ہو کر آئے ہو تو سب کچھ خدا کے سامنے تجھے جھکا لینا پڑے گا حیا علی الصلاح نماز میں کھڑے ہو کر بندہ خدا کے سامنے نیاز مندی
فنائیت اور کلندر ہونے کا اعتراف کرتا ہے. آپ کام کیا خدا, اے اللہ اب آپ جو کہیں گے میں نہیں اشارہ کروں گا, آپ جو کہیں گے اسی کو دیکھوں گا, آپ جو کہیں گے اسی کو پڑھوں گا, آپ کہیں گے چھپ جاؤ چھپ جاؤں گا, آپ کہیں گے سجدے میں جاؤ سجدے میں چلا جاؤں گا. گویا اس بندے کو ابھی دعوت کا مزاج بنایا گیا, اس کے ایک گورے سے صاف ستھرے سے دل پر ایک نقش بٹھایا گیا, کیا حی علی الفلاح. اور اس کے بعد پھر کہا حی علی الفلاح, نمدین جو تجھے ملا ہے صرف نماز نہیں ہے, اہم ہے سب سے بڑا رکن ہے, مگر پھر کہا حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی کس میں ہے؟ تین اور تین کے پانچوں شعبوں میں ہے. یہ گویا آزان کے کلمات ان کے آستان میں کہلا کر پروردگار نے دعوت کا کلمہ کہلایا. اس لیے میرے دوست ہمارے اکبر فرماتے ہیں کہ جب تم جماعت لے کر چلو, ایسے علاقے سے چلو جو علاقہ بالکل خالی, جس علاقے میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں, جس علاقے میں کہیں آزان کی آواز نہ آتی ہو, اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں وہاں رکو, درخت کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ اور وہاں کم سے کم ایک آزان دے کر نماز پڑھو, تاکہ اس سرزمین کو بھی اللہ کی آزان سننے کا موقع مل جائے. ہمارے بڑے کی نگاہ کہاں لگ جاتی ہے؟ اللہ اکبر. تو چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوا تو اس پیدا ہونے والے بچے کے ذہن پر اور اس کے دماغ پر دعوت کے کلمات سنائے گئے ہیں, آزان کے کلمات, در حقیقت کے دعوت کے کلمات. جب یہ بچہ بڑا ہوا تو بڑے ہونے کے بعد کہا گیا کہ دیکھو تمہارا ایک ایک چار چیزوں سے بنا ہے, آگ سے, پانی سے, مٹی سے اور ہوا سے. اب یہ چاروں چیزوں سے بنا ہوا تمہارا جسم, اسے عافیت کے ساتھ, راحت کے ساتھ, عذاب سے بچاتے ہوئے, خدا کے قہر اور جلال سے بچاتے ہوئے, اللہ کی رحمتوں کو پاتے ہوئے, اس چار چیز سے بنے ہوئے جسم کو اگر جنت تک لے جانا چاہو تو تجھے چار کام کرنے پڑیں گے. چار چیزوں سے تیرا جسم بنا اور اس جسم کے ساتھ تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو تجھے چار کام کرنے پڑیں گے. والا قسم ہے زمانے کی, قسم ہے زمانے کی. کون سا زمانہ؟ وہ زمانہ جو آدم علیہ السلام کا تھا, وہ زمانہ جو حضرت شیخ کا تھا, وہ زمانہ جو حضرت اسماعیل کا تھا, وہ زمانہ جو حضرت ابراہیم کا تھا, وہ زمانہ جو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا تھا, وہ زمانہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تھا, اور وہ زمانہ جو تیرے نبی اور وہ زمانہ کے جو صحابہ کا تھا. ہر زمانے سے قسم کھا کر کہتا ہوں ان الانسان لفی خسر, یہ انسان چاہے چار چیزوں کا بنا ہوا, چاہے روح ان کے اندر موجود ہے, ان الانسان لفی خسر, انسان بڑے خسارے. ان الذین آمنوا, مگر وہ بندہ جو ایمان لائے, جس کا دل ایمان سے روشن ہو, جس کے دل میں اللہ سے ہونے کا یقین ہو, جس کے دل میں اللہ کی قدرت ہو, جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور دوسرا کام, پہلا کام ایمان, دوسرا کام اعمال. ایمان کے ساتھ اعمال کو جوڑ دیا, وعملوا الصالحات, نیک اعمال کرنا. دو کام تجھے کرنا پڑے گا, اور صرف اپنی زندگی نہیں بنانا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, دین, دین حق, دین کی اشاعت کرنا, دین کے باتوں کی نصیحت کرنا, دوسروں کو دین کی باتوں کا پہنچانا. اور جب پہنچاؤ گے تو تھوڑی تکلیف بھی تو اٹھانی پڑے گی. تو کہا بتاؤ صبر, کہ صبر کرتے رہنا, میرے دین کے پھیلانے میں تجھے تکلیف ہوگی, مگر اس تکلیف کو تم برداشت کر لینا. اور یہ تکلیف صرف تجھے نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام کو بھی اس تکلیف کے راستے سے گزرنا پڑا ہے. چار کام اگر انسان کر لے پابندی کے ساتھ, تو یہی انسان جو ماں کے شکم میں بولتا نہیں تھا, ماں کے شکم سے جب باہر نکلا تو اس کو دعوت کے کلمات سنائے گئے, اور جب یہی انسان بڑا ہوا اس نے پانچ کام کر لیے اور پانچ کا چار کام کیے, تو چاروں کام کا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارت سنا دی. کہا تم خسارے میں نہیں, نقصان میں نہیں, عذاب میں نہیں, بحر و جلال میں نہیں, بلکہ اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں میں رہو. اس لیے میرے دوستو ہمیں اس کام کو اپنانا ہے, دین کے دعوت کے راستے سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے, مبارک محنت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. کہ یہ مبارک محنت کس طرح, یہ مبارک محنت دو طرح, ایک مقامی اور ایک بیرونی کام. دو کام ہیں اس دعوت کے، دو طریقے ہیں، ایک ہے مقامی اور ایک ہے بیرونی. بیرونی کام اپنے سامان کو لے کر چلنا اور اللہ کی بندوں تک بے طرف بن کر، بے طرفوں تک چل کر ان کو دین کی دعوت دینا، اور ایک ہے مقامی. ذرا مقامی ساتھی اس بات کو ذرا غور سے سننا. پہلا حصہ مقامی کام، دعوت کا جو مقامی کام ہے اس کی مثال درخت کے جڑ کی طرح ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ درخت کا جڑ جتنا مضبوط، درخت کا جڑ جتنا مضبوط ہوگا، اندر جتنا اس کا گہرائی ہوگی، درخت اتنا اوپر سے مضبوط ہوگا، اس کا پھیلاؤ اتنا ہی زیادہ ہوگا، اس کے سائے اتنے ہی پھیلتے ہوں گے، اس درخت کے پھل اتنے بڑے اور میٹھے ہوں گے، اور اس درخت کی عمر بھی زیادہ ہوگی. یہ طے شدہ ہے. جس درخت کا جڑ زیادہ مضبوط ہو اس درخت کے سامنے تمام خوبیاں، اور جو درخت اوپر ہی سے لگا ہوا ہو اس کی جڑ کمزور ہو تو ظاہر بات ہے کہ درخت ایک جھونکا آئے گا اسے اٹھا کے پھینک دے گا. جس طرح ایک درخت کا جڑ ہوتا ہے وہ جڑ جتنا مضبوط اور اندر ہے، اسی طرح یہ مقامی کام دعوت کے جڑ کی طرح ہے. اس لفظ یاد رکھیے، دعوت کے جڑ کی طرح ہے، کہ اگر یہ دعوت کا مقامی کام مضبوطی سے ہوا، پابندی سے ہوا، یہ کام اندر اندر پھیلتا چلا جائے گا، اندر اندر پھیلتا چلا جائے گا، اس کا سایہ اوپر بڑھتا چلا جائے گا، اس کا پھل یعنی فائدہ اٹھانے والے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کام میں دوام ہو جائے گا، اس کام میں برقرار ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو مقامی کام کو ہمیں زیادہ مضبوطی سے بنانا ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ابتدا میں فرماتے تھے کہ میوات کے علاقے کو انہوں نے مقامی کام بنایا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے اپنے کام کی ابتدا میوات سے کی، اور میوات کے علاقے کو انہوں نے بیرونی کام نہیں سمجھا، انہوں نے مقامی کام بنایا. پھر فرماتے تھے میں اس کو مقامی کام کی طرح اس لیے مضبوط بنانا چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب مقامی سامنے مضبوط ہوں گے تو ہر گھر میں دین زندہ ہوگا، ہر گھر میں دین زندہ ہوگا، اور ہر گھر میں دین زندہ ہوگا تو ہر گھر نمازی بنے گا، ہر گھر میں دین کے شعبے زندہ ہوں گے تو ہم پوری دنیا میں وہ نمونہ دکھانا چاہتے ہیں. میرے دوستو جب دین کی محنت دائیانہ صفات کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ، طرف کے ساتھ، آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ جب دین کی محنت ہوتی ہے تو پورا کا پورا علاقہ دین کی دعوت کے سائے میں آتا ہے، نمازی بنتے ہیں، اخلاق زندہ ہوتے ہیں. اور اگر دین کی محنت چھوٹتی ہے تو ہم ایسا نمونہ نہیں پیش کر سکتے. ایک بڑے درد کا واقعہ سنیے گا. جس وقت روس میں اسٹائن نام کا ایک شخص، آپ نے نام سنا ہوگا اسٹائن، دنیا والوں کی نگاہ میں بہت بڑا انسان سمجھا جاتا ہے، اس نے پوری دنیا کو ایک پروگرام دیا، اور پروگرام یہ دیا کمیونسٹ کا پروگرام، یہ جانتے ہو گیا دہلیہ ہو جانا، اور کوئی انسان کسی مال کا زیادہ مالک نہیں ہے، ایک کمیونسٹ کا اس نے نظام پوری دنیا کو دیا. اس وقت کے علماء ہند، ہمارے اکابر ہندوستان میں، بڑے فکر مند ہوئے کہ ایک انسان روس میں کھڑا ہو کر ماسکو میں بیٹھ کر پوری دنیا کو ایک پیغام دے رہا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے پیغام کی وہ دعوت دے رہا ہے، ہمارا کیا طریقہ ہے؟ علماء کرام کا مشورہ ہو، مشورے میں عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ بڑے جری تھے بات کرنے میں، بڑے ذہین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عجیب دعوت کا ملکہ دیا تھا. عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کو وہاں بھیجا گیا ماسکو. جب وہ ماسکو پہنچے اور اس ٹائم سے انہوں نے ٹائم لیا، باتیں شروع ہوئی، تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ دین کا پورا نظام ان کو بتایا، دین کے سارے قانون بتائے، زندگی گزارنے کے سارے اصول بتائے، مارکیٹنگ کے سارے اصول بتائے، معاشیات یعنی پیسے مال دولت اکنامک اس کے تمام اصول بتائے، اور پھر ہم کس طرح سے دین کو زندہ کریں. یہ پورے دین کو انہوں نے قرآن حدیث کی روشنی میں اتنا زیادہ اچھے انداز میں پیش کیا کہ اسٹائن بڑا متاثر ہو گیا.
اور افسوس کے ساتھ کہنے لگا کہ مولانا اگر چند دن پہلے آپ آئے ہوتے، چند ہفتہ پہلے اگر آپ آئے ہوتے تو میں آپ کی بات کو دل سے مان لیتا. تو پھر میں ابھی کیوں نہیں مانتے؟ دیکھیے اس کا عزم دیکھیے، ایک باطل کی دعوت دینے والے کا عزم دیکھیے. اس نے کہا کہ آپ کی سب باتیں صحیح ہیں، سچ ہیں، مگر پریشانی یہ ہے کہ میں چند ہفتے پہلے ریڈیو سے اور اپنے دوسرے میڈیا سے میں نے اپنے پیغام کو، اپنی دعوت کو پوری دنیا میں پہنچا دیا اور پورے زور اور پوری قوت کے ساتھ پہنچایا. اگر آج میں بدل جاتا ہوں تو لوگ یہ کہیں کہ اس ٹائم صحیح آدمی نہیں ہے، اس میں کوئی کانفیڈینس نہیں ہے، آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، آج یہ پروگرام پیش کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کو کہہ رہا ہے کہ غلط ہے اور پھر کسی سے نہیں ہو سکتا کوئی اور پروگرام پیش کرے گا، تو میری جو حیثیت ہے میری حیثیت خراب ہو جائے گی، میرا وقار ختم ہو جائے گا، میرا کانفیڈینس جو ہے وہ لوگ کی نگاہ میں خطرے میں آ جائے گا. تو پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ تقریر فرمائی بڑے اچھے انداز میں. جب آپ نے مان لیا کہ باتیں سچ ہیں، ہمارے دین کا طریقہ صحیح ہے، دین کے سارے بزنس کے طریقے اور اسی طرح سے گھر گزارنے کے طریقے اور فیملی سسٹم ہمارا جو ہے وہ تمام کے تمام کو آپ نے مان لیا، تو اب آپ اس بات کو جانے دو کہ آپ نے پوری دنیا کو پیغام پہنچا دیا ہے. تو سنیے ذرا، جس بات پہ مولانا رضی اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی زبان، ان کی آواز کمزور ہو، ان کی آواز کمزور ہو، اس نے کہا کہ وہاں جتنی بات آپ نے کہی ہے سب صحیح ہے، مگر کوئی ایک ایسا ملک یا کوئی ایسا اسٹیٹ یا کوئی ایسا شہر یا کوئی ایسا گاؤں آپ مجھے سیمپل میں دکھائیں کہ جو ملک یا اسٹیٹ یا شہر یا قصبہ پورے طور پر 100% دین کا پابند ہو. اگر آپ ایسا کوئی ایک گاؤں بتا دیں کہ 100% گاؤں کا ہر مسلمان دین کی ہر ہر باتوں پر عمل کرتا ہو تو میں اب ماننے کے لیے تیار ہوں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس کے بعد ان کی آواز پوری کم ہو گئی. حضرت مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو تڑپ اٹھے اور یہاں بیٹھے بیٹھے رو پڑے کہ آئے اللہ، یہ ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ انسان راستے سے بھٹک گئے. اس سے میرے دوستو، جب تک ہم پورے طور پر اپنے دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے اور اپنی زندگی میں 100% دین کو زندہ نہیں کریں گے، ہم دوسروں کے لیے مؤثر نہیں بن سکتے ہیں. ہم دوسروں کے لیے دین میں داخل ہونے کا یا دوسروں میں دین کو زندہ کرنے کا ہم مؤثر نہیں بن سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دین کے راستے سے جڑیں. مگر ہمارے اکابر ہمیشہ جملہ بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں. وہ درد کیا؟ دائیانہ صفات کے ساتھ کام کریں، دائیانہ صفات کے ساتھ کام کریں، جیسے عالمانہ صفات کے ساتھ، قاری غیرت کی صفات کے ساتھ، اسی طرح سے دائیانہ صفات کے ساتھ کام کرے گا تو اللہ اس کا ہمیں برکت عطا فرمائے. اور اگر دائی کے اندر دائیانہ صفات نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ فائدہ جو ہونا چاہیے وہ فائدے نہیں ہو سکتے. ہے پر یاد رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے کیسی کیسی باتیں کھولی تھی. فرماتے تھے، آپ لوگ سمجھتے ہیں، مولانا کیا فرماتے تھے حضرت دین رحمۃ اللہ علیہ، آپ سمجھتے ہیں کہ دین کا پھیلاؤ بہت ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں دین کا پھیلاؤ بہت ہو رہا ہے، یہ دین کی جو مختصر سی چلت پھرت ہے یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کی برکت ہے. ابھی کام پورا نہیں ہوا، فرماتے تھے ابھی کام پورا نہیں ہوا، یہ اس کی برکت ہے. اور جب میں نے وہ مثال پڑھی تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا بندہ کہاں سے بول رہا ہے. کہتے دیکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا تھا. عجیب، برکتوں کا ظہور پیدا ہوتے ہی شروع ہو گیا تھا. گھر میں روشنی آ گئی، دایا حلیمہ کی اٹھنی میں دودھ آ گیا، ان کے گھر میں خوشحالی پیدا ہو گئی، برکتوں کا ظہور فرماتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہوا. مگر دین کا اصل کام کب سے شروع ہوا؟ 40 سال کے بعد. اسی طرح فرماتے ہیں یہ جو کچھ چلت پھرت آپ دیکھتے ہیں،
پھیلاؤ دیکھتے ہیں یہ دعوت کی برکت ہے، مگر ابھی دعوت کا کام مکمل نہیں ہوا۔ دعوت کا کام مکمل اس وقت ہوگا جب اس امت کا ہر فرد داعی بن جائے اور داعیانہ صفات کے ساتھ زندگی بنائے، تاکہ اس کی داعیانہ صفات پر چلنے والی زندگیاں دوسروں کے واسطے نمونہ بن جائے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ داعیانہ صفات کے ساتھ میدان میں جاتے تھے، بستیوں میں جاتے تھے، دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تو ان کی زندگی نمونہ بنتی تھی۔ اسی بنیاد پر مولانا شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے، علامہ شبلی رحمتہ اللہ علیہ ایک عجیب بات کہی ہے، انسان دوسروں سے دین سیکھتا ہے، انسان دوسروں سے دین لیتا ہے، مگر آنکھوں سے زیادہ لیتا ہے، کان سے سن کر کم لیتا ہے۔ تجربے کو یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا کہ انسان دوسرے سے دین لیتا ہے، دوسروں سے دین سیکھتا ہے، مگر آنکھوں سے زیادہ سیکھتا ہے اور کان سے سنتا زیادہ ہے مگر لیتا کم ہے۔ وجہ، ایک انسان مجھے مان لیجیے، میں دو گھنٹے تک برابر قرآن و حدیث کی تقریریں آپ کو سناتا ہوں، کام کر سنتے رہیں گے، لیکن میں نماز عشاء کی نہ پڑھوں، تو میں نے نماز عشاء کی نہیں پڑھی، میں نے کافی تو نہیں سنایا آپ کو، آپ کو کیا آپ نے ہمیں دیکھا، تو دو گھنٹے کی جو تقریر ہم نے آپ کو سنائی اور عشاء کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، تو کان سے سن جتنا آپ نے سنا اس سے آپ کی زندگی میں کچھ نہیں آئے گا، کچھ نہیں آئے گا۔ آپ سے اگر آپ نے دیکھا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، کچھ نہیں آئے گا۔ اور میں بیان کچھ بھی نہ کروں، ایک بندہ ہے بیان کچھ نہیں کرتا، مگر آپ مسجد میں آتے دیکھتے کونے بیٹھا ہوا بڑے ہی خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، بہت یادوگاری کے ساتھ دعائیں مانگ رہا ہے، بڑی پابندی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے، جب دیکھو تو دعوت کے کام میں پابندی سے بیٹھ رہا ہے، مگر زبان سے کچھ نہیں بولتا۔ اس کو دیکھ کر ہی بہت سے بندوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، یہ آنکھوں سے اس نے دین کو سیکھا۔ علامہ شبلی فرماتے ہیں داعی میں وہ صفات ہونے چاہیے کہ اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کی جو زندگی ہے وہ زندگی دوسروں کے اندر دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ داعی داعیانہ صفات کے ساتھ کام بھی کرے اور داعیانہ صفات کے ساتھ زندگی بھی گزارے، اس کی زبان ہمیشہ سچ بولے، گردن کٹ جائے، مال کا خسارہ نقصان ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، مگر زبان سے ہمیشہ سچ بولے، ذرہ برابر کسی کو کوئی دھوکہ نہ دے، تو پروردگار اس بندے کو ایسا داعی بنائیں گے کہ اگر اس کے وسیلے سے دعا ہوگی تو اللہ اس کے نام کی برکت سے علاقے کے لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرنا چاہیے۔ محمد ابن منقطع رحمت اللہ علیہ ایک تاجر انسان، تاجر ہے، وہ تجارت کرتے ہیں، دیکھنے میں سیدھے سادے، مگر زندگی ان کی بڑی پرکشش ہے، پورے صفات ان کی زندگی میں موجود ہے۔ چھوٹا سا کاروبار بھی تھا، اپنے نوکر سے کہہ دیا دیکھو آج جو ذرا مال آیا ہے وہ مال تھوڑا سا ایک چادر ایسی ہے جو ذرا اندر سے خراب ہے، تو چار دن ہم کے بجائے دو دن ہمیں بیچنا، اس کو چار دن ہم کے بجائے دو دن ہمیں بیچنا۔ بہت اچھا، وہ کسی کام سے چلے گئے، کوئی بندہ آیا، نوکر کو یاد کیا، اس نے چار دن ہم کی چادر بیچ دی۔ راستے سے وہ آ رہے تھے، دیکھ لیا دور سے، اسے پکارا، کبھی چادر کا جی کہاں سے کریں گی، آپ کی دکان فلاں دکان، اچھا کتنے کی، چار دینار کی، کہیں ایسا لگتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ دیکھیے دو دینار اس زمانے میں آج کے مقابلے 2000 کہہ سکتے ہیں، 30000 کہہ سکتے ہیں، 2000 کم سے کم 2000 کا نفع، مگر دیکھا انہوں نے ایک مومن کے لیے، ایک اللہ کے بندے کے لیے، ایک داعی کے لیے ایسی زندگی جس میں ذرہ برابر دھوکہ نہ ہو، وہ انسان کہا دیکھو ایسا کرو، چار دینار مجھ سے لے لو اور یہ چادر مجھے واپس کر دوں، یا پھر ایک شکل یہ ہے کہ دکان میں چلو، چادر بھی تم لے لو اور 2 دینار بھی واپس لے لو۔ بہت اچھا، وہ دکان میں آیا، دکان میں آنے کے بعد 2 دینار اسے واپس لیے، واپس لے کر جب لوٹ رہا تھا تو نماز کا وقت، اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اتنا صاف ستھرا، سچا انسان، پکا انسان، اس نے سوچا کہ چلو جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ جب مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ محمد ابن منقطع وہ بھی مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد بڑے خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، ان کی نماز کو دیکھ کر سب کو ترس آتا۔ تو وہ بندہ چادر خریدنے والا پوچھنے لگا کہ میں تو بہت دور کا پردیسی ہوں، یہ بندہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تو نام نہیں جانتا، کہنا دیکھنے میں تو بڑے سیدھے سادے معلوم ہوتے ہیں، کوئی عالم بھی نہیں ہے. کہا ان کا نام محمد ابن منقلب.
اچھا ان کا نام محمد ابن منقلب. ہم بہت دور کے علاقے کے ہیں, ہمارے علاقے میں کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے, ہمارے علاقے میں کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو محمد ابن منقلب کا نام لے کر امام صاحب دعا کراتے ہیں, اللہ ان کے نام کے وسیلے سے آفتوں کو دور فرما دیتے ہیں. یہ مقام میرے دوستو, زبان کی سچائی, معاملات کی صفائی, دیکھیے پورے کے پورے علاقے کو ان سے سلیم کیے ہوا ہے. تو آج اگر ہم اپنے دائیانہ صفات کے ساتھ اسے گزاریں, دل میں طرف بھی ہو, دل میں تمنا بھی ہو, اللہ کے دین کے لیے آہوزاری بھی ہو, اس کے ساتھ ہماری زندگی پاکیزہ بھی ہو, معاملات بھی ہو, دل ہمارا صاف بھی ہو, دل میں ہماری نور بھی ہو, تو ظاہر بات ہے اللہ ہمارے اس کام سے اور ہمارے جسم سے زیادہ کام لے گا, اور جتنا ہمارے ساتھ اللہ دین کا زیادہ کام لے گا اللہ کا قرب اتنا ہی ملے گا. پروردگار اپنے دین کے کام کے خاطر, اپنے دین کے کام کے خاطر کسی انسان کے محتاج نہیں. میرے دوستو ہم محتاج ہیں پروردگار کے کہ وہ ہمیں اپنے دین کے واسطے استعمال کر لے. اگر دعوت سے ہم جڑے ہیں, امامت سے ہم جڑے ہیں, مدرسہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں, دین کے کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں, یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا کرم ہے. ورنہ وہ پروردگار اتنا بے نیاز ہے, اتنا بے نیاز ہے, اس کی شان بے نیازی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی سی بات پہ اگر ناراض ہوتا ہے تو پروردگار اسے پھٹک دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, اسے مرتب کر دیتے ہیں, دین سے چھین لیتے ہیں. اور وہی پروردگار اگر شان کریمی پر آتا ہے تو اللہ گناہوں کی اڈے سے ہٹا کر اس کو دین کا دائی بنا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو پروردگار نے ہم میں سے جس کو بھی یہ موقع عطا فرمایا ہے دین کے جس شعبے کے ساتھ جڑنے اور دین کے جس شعبے کے ساتھ کام کرنے کا موقع اللہ نے دیا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. کمال اس پاک پروردگار کا ہے, اس پاک پروردگار نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. ورنہ پاک پروردگار قادر تھا اس بات پہ کہ ہمیں بھی کہیں نہ کہیں کسی کا ملازم بنا دیتا, ہم پتہ نہیں کیسے کیسے گناہ پڑے ہوتے. اس لیے میرے دوستو یہ دین کا مبارک کام نہایت اہم ہے, ہمیں اس سے جڑ کر رہنا ہے. اور تو میں کہہ رہا تھا مقامی ساتھیوں کے بارے میں کہ مقامی کام یہ درخت کے جڑ کی طرح, مقامی کام درخت کے جڑ کی طرح ہے. اور مقامی جو گشت ہے, ایک گشت ہم جماعت میں جاتے ہیں وہ, اور ایک گشت ہے مقامی گشت, وہ ذرا فرق سامنے رکھیے گا. ہم جب جماعت میں نکلتے ہیں وہاں کا جو گشت ہے اس گشت کا مقصد اللہ کے بندوں کو جوڑ کے مسجد میں ڈالنا, یہ اصل مقصد ہے. لیکن ہمارے بہت سے ساتھی اس بات کو نہیں سمجھتے ہوں گے, مقامی گشت کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو گھر تک جوڑ کے لانا یہ نہیں ہے. صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جس گشت کرتے ہیں جس کے گھر جائیں وہ مسجد میں آ جائے, صرف یہی مقصد نہیں ہے, یہ بھی مقصد ہے. مقصد ہے گشت کر کے محلے محلے, شہر شہر میں گشت کر کے اللہ کے بول کو, اللہ کے دین کو گھر تک پہنچانا, اللہ کے بول کو, اللہ کے دین کو پورے طور پر اللہ کے بندوں تک پہنچانا, یہ گشت کا مقصد ہے. دائیانہ صفات کے ساتھ جب چلے گا اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہوں گے, زبان پہ اللہ کا نام ہوگا, دل میں اللہ کی طرف توجہ ہوگی, آنکھوں میں امت کے واسطے آنسو ہوں گے, اس کے چلنے میں تواضع انکساری ہوگی. یہ جو دائیانہ صفات کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو سڑکوں پہ شرابی بندہ, سڑکوں پہ جواری بندہ, سڑکوں پہ فاسد و فاجر بندہ جو ہم کو دیکھے گا تو اس کے دل میں چوٹ لگے گی, اللہ کے بندے ہیں میں کہتا ہوں. یہ جو اس کے دل میں ہمیں دیکھ کر ایک چوٹ سی لگ رہی ہے, یہ جو اسے دیکھ کر اس کے دل میں ایک ندامت اور خیال سے پیدا ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں دیکھ کر اس کے دل میں جو ندامت آئی ہے وہی ندامت آئندہ کل اس کو مسجد کا نمازی بنا سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو ہم دائی ہیں دائیانہ صفات کے ساتھ, دائیانہ اوصاف کے ساتھ, تو ہماری زبان سچی ہو, ہماری آنکھیں کبھی غلط نہ دیکھیں, ہمارے کان کبھی غلط نہ سنیں, ہمارا قدم کسی غلط جگہ کی طرف نہ جائے, ہمارا ہاتھ کبھی کسی غلط مارگ کی طرف نہ بڑھے. یہ تمام اخلاق رزیلہ, یہ گندے اخلاق جو انسانوں میں آتے ہیں, نفس و شیطان کے زور چلانے سے آتے ہیں, یہ اوصاف سے اگر ہم خالی ہوں گے تو ظاہر بات ہے اس کی ذات کو اللہ تعالیٰ مؤثر بنا دیں گے. صرف اس کی زبان مؤثر نہیں ہوتی, صرف اس کی زبان دائی نہیں ہوتی, بلکہ اس کا پورا جسم دائی بن جایا کرتا ہے. تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں جو مقامی کام دیا اس میں مقامی کام کی حیثیت درخت کے جڑ کی طرح, اور یہ گشت ہے اس گشت کی مثال ریڑھ کی ہڈی کی طرح, جو انسان کے پیٹھ میں ریڑھ کی ہڈی ہے, جیسے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر آپ کا یہ بدن کھڑا نہیں رہ سکتا, آپ کی پوری پیٹھ کھڑی نہیں رہ سکتی, اسی طرح سے ہمارا یہ معاشرہ پورے طور میں صحیح نہیں رہ سکتا, اس کے لیے ہمیں اس گشت کو بھی لازم کرنا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ گھر کی تعلیم. تو تعلیم ہم نے سمجھ لیا کہ تعلیم نہیں, یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہمارے پاس دو تعلیم, ایک مسجد کی تعلیم اور ایک گھر کی تعلیم. گھر کی تعلیم سے گھر کا ماحول بنے گا, اس لیے میرے دوستو گھر کی تعلیم کو زندہ کریں. یہ مقامی ساتھی میں ماشاء اللہ یہاں آئے ہوئے ہیں, اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ مقامی ساتھیوں پر ہم کچھ بات کریں کہ ہمیں اس کام کو مضبوط بنانا ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کام کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور اس کام کو انہیں اصولوں کے ساتھ کرنا ہے. اگر انہیں اصولوں کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو پروردگار اس کام کی برکت کو بڑھا دیں. میرے دوستو بات یہاں سے چلی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح سے بنایا, اور پھر جسم چار چیزوں سے بنا, تو اس جسم کو عافیت کے ساتھ جنت میں لے جانا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں چار پیغام ہم کو دے دیا, دین کے اصول, دین کے چار اصول ہم کو دے دیے. اب جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے آنے کا دن بڑا مشکل ہوتا ہے, تو پہلا دن ہر انسان کے لیے بڑا مشکل, دوسرا دن ہر انسان کے لیے موت کا دن بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم بات ذرا سمیٹیں گے. دوسرا دن ہر انسان کے لیے موت کا دن بڑا سنگین بڑا اہم ہوتا ہے. اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت میں انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے, انسان اپنی زبان سے اپنی اس تکلیف کو اپنی کیفیت کو بتا نہیں سکتا, لیکن وہ وقت جو موت کا ہوتا ہے بڑا سنگین بڑا اہم ہوتا ہے, اور یہ ایسا وقت ہے جس سے ہم سب کو گزرنا ہے. ہم سب کو اس وقت سے گزرنا ہے, اور کب گزرنا ہے یہ پتہ نہیں, گزرنا ہے یہ پتہ ہے, کب گزرنا ہے یہ پتہ نہیں. کتنا سنگین ہوتا ہے ذرا سوچو میرے دوست. عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا کہ بندہ جب اللہ نے آپ کو معجزہ دیا کہ اگر آپ کسی قبر پہ کہتے خوب بھی اسی اللہ کھڑے ہو جاؤ تو مردہ کھڑا ہو جاتا ہے. ہم آپ کے اس معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مردہ زندہ کس طرح سے ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور ایک قبر پر گئے اور وہاں جا کر کہا خوب بھی اسی اللہ, خوب بھی اسی اللہ, تو ایک جوان لڑکا کھڑا ہو گیا. اس کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے گھبرا کر اس جوان نے پوچھا کہ کیا, اس جوان نے پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, کہا میں تو سمجھا کہ قیامت آ گئی, تب تو مجھے دوبارہ اٹھنے کو ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو جوان ہے اور تیرے اندر تیرے بال سفید کہتے تھے, تو انہوں نے کہا جب آپ نے کہا خود بھی دلہ اور جب میری ہڈیاں جڑنے لگی اور میرا جسم تیار ہوا اور مجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ قیامت آ رہی ہے, تو قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر, بال سفید ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم تو مر چکے ہو, موت کے وقت انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ سنیے گا ذرا, اور اللہ سے پناہ چاہنا ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے, اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے, اس کیفیت سے بچائے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ موت وقت کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس بندے نے کہا حضرت اگر مثال سے میں سمجھاؤں تو یہ مثال بنتی ہے کہ اگر زندہ بیل ہو, زندہ بیل کے بدن سے اگر چمڑا نکالا جائے, تو زندہ بیل کے بدن سے چمڑا جب نکالیں گے تو اس بیل کو کتنی تکلیف ہوگی, ایک مردے کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. ایک وہ بندہ جو گنہگار ہو, فاسق ہو, اللہ کا نافرمان ہو, اللہ کے دین سے دور ہو, اس بندے کو ایسی تکلیف ہوتی ہے. میرے دوستو اب اندازہ لگائیں کہ موت کا وقت انسان کے لیے کتنا سنگین اور کتنا اہم ہوتا ہے. اور سنیے ذرا, اللہ رب العزت جب کسی گناہ سے ناراض ہوتے ہیں, اور ان کے کانوں سے سنیے گا,
پوری توجہ کے ساتھ سنیں آپ، بہت تھوڑا ہی بیان کروں گا. جب اللہ کسی گناہ سے بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ناراض ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کلمہ کو چھین لیتے ہیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا گناہ، کون سا ایسا گناہ کہ جس گناہ کی بنا پر پروردگار ناراض ہو جائے اور ہمیں حسن خاتمہ کے بجائے، اچھی موت کے بجائے ہمیں بری موت ملے، کلمہ میسر نہ ہو. اس لیے ہمیشہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے. میرے دوستو، پروردگار کی شان یہ ہے، بندہ پوری زندگی شراب پیتا رہتا ہے مگر اس کے دل میں ندامت رہتی ہے. یہ جب اللہ کے بندے مسجدوں میں جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں گناہگار پاپی کہ میں شراب کے اڈے پہ جاتا ہوں، پیتا ہے شراب، رہتا ہے شراب کی مستی میں، مگر اس کے دل میں کبھی ندامت ہوتی ہے. پروردگار مرنے سے پہلے پہلے اسے ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ بندہ محفوظ بن کر دنیا سے جاتا ہے. اور ہم پوری زندگی اس کو خراب سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. چند دفعہ اگر ہم نے اس کو دین کی باتیں بتا دی تو پھر اس کی طرف سے چہرہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ارے وہ تو اسلامی نیتا پتھر ہو چکا ہے، اسے کیا دین کی بات بتائے، وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. اللہ اللہ، کبھی کسی گنہگار، کبھی کسی فاجر فاجر شرابی اور جواری کو اپنے دل میں ذرہ برابر خراب نہ سمجھے. اللہ اللہ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کھیت کے راستے سے گزر رہے تھے، کتا ادھر سے آ رہا. کتا کتنا حقیر جانور ہے جی، آپ اپنے گھر میں اس کو نہیں پال سکتے، اتنا حقیر جانور اس کو گھر میں نہیں پال سکتے. اس کی ایک رات اگر ٹپک جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا. جہاں کتا گھر میں آ جائے رحمت کا فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کھیت کے راستے پہ چل رہے تھے، ادھر سے کتا آیا، تھوڑی دیر تک کتے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد نیچے کھیت میں اتر گئے. جبکہ کھیت میں پانی اور کیچڑ تھا، جتنے مرید ساتھ میں تھے سب نیچے اتر گئے. کتا اسی راستے سے گزر گیا، آگے چل کر سب نے پاؤں ہوئے. مریدوں نے کہا حضرت وہ تو کتا تھا، پانی میں تو چھلانگ لگاتا ہے، آپ کیوں نیچے اتر گئے؟ فرمایا کتا جب میرے سامنے آیا میں نے اس کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ وہ کتا کہہ رہا ہے کہ جنید اللہ کے ولی یہ میرا نصیب تھا کہ اللہ نے آپ کو ہمیں کتا بنایا، یہ میرا نصیب تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا، آپ کا نصیب تھا کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، مگر اچھا کون ہے بہتر کون ہے یہ تو میدان محشر میں معلوم پڑے گا. میں نے جب یہ سنا کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا کون ہے محشر میں پتا چلے گا، فرماتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں وہی اچھا ہے، میرے دل نے کہا وہی اچھا ہے، اس لیے کہ محشر میں تو اس سے زیادہ حساب نہیں ہوگا اور جنید سے تو پوری زندگی کا حساب ہو جائے. اللہ اکبر، یہ کتے سے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے والے. اللہ اللہ. میرے دوستو، اس لیے ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں چاہے ہزار مرتبہ کسی اللہ کے بندے کے گھر پر جائیں، چاہے وہ ترس سنائے، کروا سنائے، گالی تک ہمیں بول دے، پھر بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں گالی تو دیا ہے، برا بھلا تو کہا ہے. حضرت نوح علیہ السلام دین کی دعوت کو لے کر گئے تو لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا کہ پتھر کے نیچے دب جاتے تھے، پتھر کے نیچے دب جاتے تھے اور کہتے تھے اللہم اهد قلبی فإنه لا يعلم. کہ اللہ ان لوگوں نے اتنا مارا اتنا مارا کہ پورا عمر پتھروں میں دب گیا. اللہ مگر میں کہتا ہوں معاف کر دیجیے، ہدایت دے دیجیے، کیونکہ مجھ کو نہیں جانتے. تو میرے دوست، تو انسان موت پر اس کی کیا حالت ہوگی، کیا حشرتا ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہ کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے. اور یاد رکھیے گا، کبھی بھی ہم اپنے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہیں، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھیں. پتہ نہیں کون کون سا باریک اور پوشیدہ بڑے بڑے گناہ ہمارے دل میں چھپے ہوئے ہوں اور ہم بالکل بے فکر ہوں. ہم تو سمجھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لینا یہ گناہ، زبان سے جھوٹ بولنا یہ گناہ، غیبت کر لی وہ گناہ، مگر میرے دوستو اندر جو دل میں چھپے ہوئے گناہ ہیں، عجب ہے، کبر ہے، خود پسندی ہے، ناشکری ہے، ناقدری ہے، تحقیر ہے، توہین ہے، غصہ ہے، یہ تمام کے اندر کی بیماریاں ہیں. ان بیماریوں کا پتہ تو ہمیں چلتا نہیں اور ان گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اور یہی گناہ ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جو انسان کو اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو تو کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو. دو بات, کرتے بھی رہو اور ڈرتے بھی رہو. اپنے آپ کا کمال ہر چیز کا سمجھو, جتنا کرو اتنا ہی ڈرتے رہو. اس لیے ہر منا رحمت اللہ علیہ کتنا روتے تھے کتنا روتے تھے. تو بات یہ تھی کہ پروردگار کبھی کبھی کسی گناہ پر ناراض ہو جاتے ہیں, کسی گناہ پر اللہ فخر کرتے ہیں, تو پھر اللہ رب العزت کی شان غضب اور شان جلال اور شان پکڑ اور اللہ کی پکڑ جو ظاہر ہوتی ہے تو پروردگار نہیں دیکھتے کہ یہ کیا تھا, پروردگار بالکل نہیں دیکھتے کہ کیا تھا کہاں تھا. نہیں, پھٹک دیتے ہیں اس سے میرے دوستو. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اگر گناہ سے انسان نہیں بچے گا, حضرت احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اور یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں, ہر زمانے میں دونوں نے دین کا کام کیا. اکبر بادشاہ تھا, اس نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین چالو کیا, دین الہی کے نام سے نیا دین اس نے چالو کیا. اور ہر زمانے میں کام کی ترتیب بدل سکتی ہے. اس زمانے میں بادشاہ کا دور تھا, وزیروں کا دور تھا, اس لیے مسلمان اپنی آواز خود کر نہیں بول سکتے تھے. احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ انہوں نے کام کیا, جیل جانا پڑا ان کو, جیل جانا پڑا, مگر وہاں سے بیٹھ کر تحریری طور پر خط کے ذریعے کاغذ کے ذریعے انہوں نے دین کا کام کیا. اور کیسے کیا؟ بادشاہ کے محل میں جو دوسرے وزیر لوگ رہتے تھے, بادشاہ کے جو کام کرنے والے رہتے تھے, ان کو دین کی دعوت جیل سے دیتے تھے. حکمت یہ تھی کہ جب ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے سارے وزیر, اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ وزیروں کا تابع ہو جاتا ہے, وزیر جو کرتے ہیں ویسے ہی کرتا ہے. دولت کا نشہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی اثر کام نہیں کرتی. تو انہوں نے دعوت کا کام اس طرح سے کیا کہ جیل سے بیٹھ کر انہوں نے وہاں سے تحریر لکھنا شروع کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارا جو عملہ تھا وزیروں کا, کام کرنے والوں کا, وہ سب دین سے مانوس ہو گیا, صحیح دین ان کے سامنے آ گیا. تو اب جب وزیر لوگ بادشاہ کے سامنے بیٹھتے تو اکبر تو ہر دنیا سے گزر گیا, مگر شاہ جہاں کا دور آیا. اسی شاہ جہاں نے احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ کو شاہی محل میں بلایا اور کہا آپ صحیح دین کی تعلیم یہاں پہ کی. وہاں احمد سرہندی رحمتہ اللہ علیہ نے شاہی محل میں دین کی تعلیم وہاں پر کی ہے. وہ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے, حضرت ہمارے محلے میں ایک نوجوان ہے, اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے, گھر کے تمام لوگ اسے کلمہ پڑھانا چاہتے ہیں, آخری وقت ہے, مگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلتا. تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, وہاں گئے اور کلمہ پڑھنا شروع کیا, یاسین پڑھنا شروع کیا, مگر نہ وہ کلمہ پڑھتا ہے, بالکل نہیں پڑھتا, زبان اس کی بند ہو گئی اور بغیر کلمے کی اس کی موت آئی. اللہ کا اتنا بڑا ولی بڑا حیران ہوا کہ ہم نے پورا زور لگا دیا, ایک روحانی ایک باطنی پوری طاقت لگا دی, پورے تصرف کی طاقت لگا دی, مگر اس کی زبان سے کلمہ نہیں نکلا. میرے جوانوں دوستو, آج کی دنیا میں جتنی بری صحبتیں ہیں کبھی اتنی بری صحبتیں بری سنگتیں نہیں تھیں. بہت روئے اللہ کے سامنے پروردگار, وہ جوان بغیر کلمے کی دنیا سے چلا گیا, تو حضرت بہت روئے تو اللہ نے انعام فرمایا, سنو میرے بندے, بات اصل یہ تھی کہ وہ بندہ ہمیشہ غیر کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, کسی کافر کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, اور اس کے دل میں اپنے بارے میں اپنے مذہب کی بہت سی چیزوں کے بارے میں عظمت نہیں تھی, اس کے دل میں اسلامی باتوں کی دین کی باتوں کی عظمت نہیں تھی. مجھے بڑا ناپسند ہوا اور میں نے اس کی زبان سے کلمہ کو چھین لیا. اس سے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں. اچھی صحبت ہمیں کہاں ملے گی, جو علماء کے پاس اچھی صحبت ملے گی. حضرت مولانا اشرف خانی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا اور کہنے لگا, حضرت مجھے اپنی موت سے بہت ڈر لگتا ہے, میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا, تین کاموں کو لازم کرنا, تین باتوں کو اپنے اوپر لازم کرنا. پہلی بات, اللہ نے تجھے ایمان دیا ہے, اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا. میرے دوستوں, پروردگار نے ہمیں جو ایمان دیا ہے اس ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اور دوسری بات فرمائے, ہر نماز کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا پڑھنا, ہر نماز کے بعد اس کو پڑھو گے. اور تیسری بات فرمائی, صالحین کی صحبت اختیار کرنا. اچھوں کی صحبت اختیار کرنا. جو انسان صالحین کی صحبت میں رہے گا, اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا, سچے متقی اللہ کے بندوں کے پاس رہے گا, اللہ اس کی برکت سے اسے حسن خاتمہ نصیب فرمائیں گے. تو میرے دوستو, دوسرا وقت ہر انسان کے لیے موت کا وقت بڑا اہم اور بڑا سنگین ہوتا ہے, اور تیسرا دن ہر انسان کے لیے اس کی موت کا ہے. جب انسان کی تیسرا دن اس کے لیے محشر کا ہے, جب محشر کے میدان میں انسان آئے گا, اور ہم سب کو وہاں پر آنا ہے, اس حال میں آنا ہوگا کہ وہاں عرش کا سایہ ہوگا, اللہ کے کچھ بندے عرش کے سایہ میں ہوں گے, انبیاء کرام بھی وہاں ہوں گے, قرآن کریم عرش کے پائے سے لٹک رہا ہوا ہوگا, اور وہاں انسان گناہگار انسان پروردگار کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر آئے گا, نہ کہ رؤوس ہم ذرا پہ ہیں, اپنے سر کو پروردگار کے سامنے جھکا کر آئے گا, نام پکارا جائے گا, آؤ میرے بندے, آؤ میرے بندے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے گا. ذرا سنیے گا جن کے کانوں سے, عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جائے گا, اے عیسیٰ ذرا آپ آگے آئیے, اللہ اکبر, اللہ اتنا بڑا نبی جن کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ کم بیج اللہ کا ہاتھ مردہ زندہ ہو گیا, آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھ لوٹ آئی, کوڑی کے بدن پہ ہاتھ پھیرا بندہ صحیح ہو گیا, اگر کسی کے پاس ہو گئے ہاتھ رکھ دیا اس کے بعد ہو گئے, اتنا بڑا اللہ کا نبی, اور اس کے بعد کے لیے کہ اللہ نے دنیا میں موت ان کو اب تک نہیں دی ہے, وہ دوسرے آسمان پر اب تک موجود ہیں, اتنا بڑا اللہ کا پیارا نبی ہے. جب اس کو پکارا جائے گا, عیسیٰ آئیے ذرا یہاں, اللہ اکبر, عیسیٰ علیہ السلام کانپنے لگیں گے, آج خدا کے سامنے میرا حساب ہونا ہے, میں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق اپنے مالک اپنے محسن کے سامنے میں کس طرح حساب دوں, اتنا بڑا اللہ کا نبی ہے. میرے دوستو, پروردگار قوم نصارہ کو بلائیں گے, عیسائی قوم کو بلائیں گے, اور بلانے کے بعد کہیں گے, او عیسیٰ ذرا بتائیے, یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا اوپر والے خدا کو چھوڑ دو, مجھے خدا بنا لو, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا, مجھے خدا بنا لو, کیا آپ نے ایسا کہا تھا؟ پروردگار جانتا ہے یہ بات غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, تہمت ہے, مگر ان کی زبان کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے, انت قلت ھذا, کیا آپ نے ایسا کہا؟ جب پروردگار کی طرف سے سوال ہوگا, اس سوال پر حضرت عیسیٰ کو ایسا خوف ہوگا, اتنا ڈر ہوگا کہ ایک ایک رونگٹے سے بال کے ایک رونگٹے سے خون کے قطرے نکل پڑے. جس اللہ کتنے بڑے عظیم المرتبہ نبی سے ایک سوال ہو جائے, اس کے خوف کا عالم یہ ہوگا کہ خون کے قطرے نکل آئے. ہمارا آپ کا وہاں پر کیا حال ہوگا اگر ہمارے بائیں ہاتھ سے ہمارا دفتر آ گیا, فرشتہ ہمارے سر کے بالوں کو پکڑ کے اگر نام اعمال کے پاس لے جائے اور وہاں ہمیں دیکھے یہاں تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو زندگی کا پیش کر سکے, تو اللہ وہاں کا حال کتنا خراب ہوگا. اس لیے میرے دوستو, ہمیں اپنے موت کے وقت بھی ڈرنا ہے اور محشر کے وقت بھی ڈرنا ہے. موت کے وقت ڈرنا تو یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمانا, حسن خاتمہ نصیب فرمانا, اے اللہ محشر میں بلا حساب و کتاب ہمیں جنت کا فیصلہ سنانا. یہ بات اگر ہم کہیں گے, اللہ سے مانتے رہیں گے, تو وہ بات پروردگار جب دیکھتا ہے اپنے بندے کو کہ میرا بندہ چاہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, میرا بندہ چاہے خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے, مگر مانگتا ہے اس سے میرے فضل کو, مانگتا ہے مجھ سے محشر کی نجات کو, تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں. سنیے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ, وہاں ایک جوان بندہ بالکل آوارہ ہے, لوگ دین کی بات کہتے ہیں مگر نہیں سنتا. انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھے ہیں اور اسی طرف وہ جوان بندہ بیٹھا ہوا ہے. حضرت علی بڑے حیران ہو گئے. حیران ہو کر پوچھا, پیارے آقا, یہ جوان تو بڑا آوارہ تھا, گنہگار تھا, اس کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا, گنہگار تھا, خطاکار تھا, مگر ہر رات وہ اپنے پروردگار کے سامنے کہتا, اے میرے اللہ, دنیا والے تو مجھے برا سمجھتے ہیں، اللہ میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں اللہ جب میری موت آ جائے تو مجھے معاف کر دینا، ہر رات اس کا یہ کہنا کہ اللہ موت آ جائے مجھے معاف کر دینا، اس کی ادا اتنی پسند آ گئی کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، قیامت کے میدان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے نیکیوں کا ڈھیر کا ڈھیر لے کر آئیں گے، نیکیوں کا ذخیرہ لے کر آئیں گے، مگر کسی ایک گناہ پر، کسی چند گناہوں پر اس کے سارے ذخیرے ختم ہو جائیں گے، اور بہت سے گناہگار اداکار جو دنیا میں تھے مگر اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا اور پروردگار کسی نہ کسی ایک ادا پر اسے معاف فرما دیں گے۔ اس بنیاد میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے سامنے اپنی زندگی میں خدا سے حسن خاتمہ بھی مانگے، پروردگار سے حسن خاتمہ کے ساتھ بلا حساب و کتاب جنت مانگے۔ جب بندہ خدا سے مانگتا ہے کہ اللہ ایک دفعہ نگاہ کرم سے دیکھ، ایک دفعہ اللہ نگاہ کرم سے دیکھ لے۔ مثال ایسی ہے، ایک بادشاہ جس کے یہاں ملک میں ہزاروں قیدی سے ہزاروں قیدی تھے، لیکن وہ بادشاہ ایک دفعہ کیس کی طرف نکلا اور یہ ہوا، اس نے کہہ دیا کہ دیکھو جس پر میری نظر پڑ جائے، یہ رب سے کہا جس پر میری نظر پڑ جائے اس کو فوراً چھوڑ دینا، اس کو جیل سے آزاد کر دینا۔ اب ہر بندہ نگاہ لگائے ہوا ہے، جس پر نگاہ پڑتی ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہوئے بندہ آج ہی کے ساتھ پروردگار اس کی اگر مانتا ہے اور دل کے توجہ کے ساتھ مانتا ہے، اللہ کی نظر محبت اسے پڑتی ہے اور اللہ اسے عطا فرما دیتی ہے۔ میرے دوستو، پروردگار کی شان کی ذرا سنیے۔ ہاتھی میں آتا ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ راستے وہ گھر پہ نہیں تھے، ان کی عورت بھی گھر پہ نہیں تھی، بیٹی تھی گھر پہ۔ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں، لباس مل گیا الحمدللہ، چہرہ پہ داڑھی آ گئی الحمدللہ، ٹوپی آ گئی الحمدللہ، بس ہم مطمئن ہو گئے اور جو کر رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو سبھی اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے دوست۔ ہماری تمام نیکیوں کو جلانے کا سب سے بڑا خطرناک راستہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اچھا نہیں، اچھا کون؟ اللہ جس کو اچھا کہتے ہیں، اللہ جس کو اچھا کہہ دے وہ اچھا ہوگا۔ پوری دنیا مجھے ابن عیاض کو خراب کہتی تھی، ڈکیت کہتے تھے، اللہ کی نگاہ میں اچھا بنانا تھا تو پروردگار نے ولیوں کا سردار بنا دیا، ولیوں کا سردار بنا دیا۔ تو پروردگار کی شان کتنی عجیب ہے، اس لیے اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرنا بھی ہے اور پروردگار کے شان کریمی کو مانگنا بھی ہے۔ تو بندہ جب پروردگار کے سامنے اس طرح سے کرتا ہے تو ہاتھ میں آسم نہیں تھے، بادشاہ گزر رہا تھا، گزرتے ہوئے اس نے اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ تو بچی نے گھر میں سے پانی دیا، جب گھر میں سے بچی نے پانی دیا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بچی کے پانی دینے کا انداز بڑا پیارا تھا، ادب کے ساتھ اس بچی نے پانی دیا۔ بادشاہ کے پاس روپیے کی جو تھیلی تھی وہ تھیلی اس نے پھینک دیا اس کے گھر میں، سارے پیسے درہم دینار گھر میں پھیل گئے۔ وزیروں نے دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے پیسے پھینکے تو سب نے پھینکے، پورے گھر میں پیسے بکھر گئے، پورے گھر میں پیسے جمع ہو گئے۔ بادشاہ کی سواری چلے گئی، محلے کی عورتوں نے دیکھا تو کہا کہ اچھا یہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہے، ایک گلاس پانی محبت سے لیا تو پورا پیسہ درہم دینار سے پورا گھر بھر گیا۔ عورتیں آئیں تو دیکھا بچی رو رہی ہے۔ سنیے گا ذرا، ماؤں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، باپ کی تربیت گھر کی کیسی ہوتی ہے۔ گھر کے بچے ہماری امانت ہیں، گھر کے بچے پر ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم گھر مدرسہ میں بھی تعلیم میں بیٹھے اور گھر کی تعلیم یہ بچوں کی تربیت ہے، گھر کی تعلیم یہ بچوں کی تربیت۔ کیسی تربیت ہوگی؟ حاتم اعظم نے اپنی بیٹی دی، جب محلے کی عورتیں آئیں تو آنے کے بعد دیکھا کہ رو رہی ہے تو عورتوں نے حیرت سے کہا بچی کیوں روتی ہے، یہ رونے کی کیا بات؟ کہا میں درہم پر نہیں روتی، مجھے اس بات کو کہ بادشاہ نے میرے گھر کو مجھے ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھا، ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھا تو میرا گھر پیسوں سے بھر گیا، جب گھر پیسوں سے بھرا تو میں فوراً رو کر اپنے اللہ سے کہا، میں رونے لگی اور رو کر میں نے اللہ سے کہا اللہ دنیا کا بادشاہ ایک دفعہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو گھر پیسوں سے بھرتا ہے، اے اللہ ہمارے دل کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ دے، میرا دل ایمان و محبت سے بھر جائے گا۔ میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ ایمان سے بھر دے، محبت سے بھر دے۔ میرے دوستو، ایمان مانگنے کی چیز ہے، یقین مانگنے کی چیز ہے، اس اس لیے ہمیں آہوزاری کے ساتھ پروردگار سے ایمان بھی مانگنا ہے, ایمان کی قوت مانگنی ہے, ایمان مانگنا ہے, اللہ کی محبت مانگنی ہے. جس طرح ایمان کو قوی بنانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ایمان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. دنیا میں کون سا ایسا کام ہے جو بغیر حرکتوں کے, بغیر چلے پھرے, بغیر اپنے جگہ سے منتقل ہوئے کون سا کام ہے جو نہیں ہوتا؟ سوئی بھی بغیر محنت حرکت کے گھر میں نہیں آتی. تو میرے دوستو 100% دین ہمارے گھروں میں بغیر حرکت کے, بغیر چلک پھرک کے, بغیر نقل کے دین ہمارے گھروں میں کیسے آئے؟ اس لیے اس دین کو ہمارے گھر میں لانا بھی ہے, اور ہمیں دین کو پورے طور پہ ہمیں سمانا بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو ملا جن اور مان والا بن معاشر میں جب آؤ, نبی کا حال انہوں نے سن لیا, نبی کا ہاتھ انہیں سن لیا کہ مارے خوف کے ان کے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو رہے, اب تم کو بھی آنا ہے, تمہارا کیا حال؟ کا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, جس دن کے مال کام نہیں آئے گا, کچھ کام نہیں آئے گا, الا من اتى الله, مگر جو بندہ قلب سلیم لے کر آئے, سلیم قلب لے کر. کیسا سلیم قلب؟ وہ قلب جس میں اللہ پر ایمان یقین ہو, اللہ کی محبت ہو, اللہ کی معرفت ہو, اللہ کی یاد ہو, جس قلب میں اللہ کے لیے شکر ہو, صبر ہو, تواضع ہو, انکساری ہو, یہ تمام چیزیں دل کے صفات, یہ تمام چیزیں اندر کے صفات باہر کے نہیں ہیں, یہ تمام چیزوں سے تمہارا دل آراستہ ہو اور تمہارے دل میں گندگیاں نہ ہو, تمہارے دل میں کبر نہ ہو, عجب نہ ہو, حسد نہ ہو, کینہ نہ ہو, یہ تمام چیزیں تمہارے دل میں نہ ہو, تمہارے دل قلب سلیم بنے گا. اور جو قلب قلب سلیم بنتا ہے اللہ اسی قلب سلیم کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ہماری چلت پلت کی محنت ہو رہی ہے, ان محنتوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہماری پوری زندگی میں 100% دین زندہ ہو جائے, ظاہر بھی ہمارا بن جائے اور باطن بھی ہمارا بن جائے. اس ظاہر اور باطن کو بنانے کے لیے ہمیں اپنے اکابر اور ہمیں اپنے بڑوں کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا ہے, ہمیں اپنے اکابر اور اپنے بڑوں کی زندگی کو بھی سامنے رکھنا ہے. بغیر بڑوں کے زندگی کو سامنے رکھے ہوئے ہم پورے طور پہ صحیح صحیح راستہ نہیں چل سکتے. دیکھیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ دین کے بڑے تقاضے سے واپس لوٹتے, دین کے بڑے تقاضے سے واپس لوٹتے حضرت مولانا عبید اللہ بریالی رحمۃ اللہ, بہت بڑے عالم, اور مرکز میں ان کے زمانے میں سب سے زیادہ علم انہیں کے پاس, سب سے زیادہ علم, ایک تو قرآن و حدیث کا علم اور ایک ہے دوسرے سب کے جتنے ہیں. تمام فنون پر اللہ نے ان کو بڑی گہری نظر دی تھی. فرماتے ہیں میری جوانی کا عالم تھا, ان کا بیان ہے, میری جوانی کا عالم تھا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, جب دین کے لمبے تقاضے سے واپس تشریف لاتے تو واپس آنے کے بعد مجھے کہتے ہو عبد اللہ سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے, جاؤ ذرا اس کو صاف کرو, جاؤ ذرا اس کو صاف کرو, صاف کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد دوپہر کے وقت وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر مراقبہ اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مراقبہ اور فکر میں مشغول ہو جاتے, اور فرماتے کہ ظہر اور عصر کے وقتوں میں دو دو بچے کو مرکز سے بھیج دینا تاکہ میری نماز یہاں پر جماعت کے ساتھ ہو, اور وہیں پر وہ دوپہر سے لے کر شام تک اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. ذکر کون سا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے نہیں, حضرت مولانا عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ جو زمانے بڑے شیخ تھے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے, اور انہوں نے ذکر و مراقبے کا جو طریقہ بتایا, دین کا اتنا بڑا دائی, ان کے طریقے کے مطابق وہاں پہ ذکر کرنا. یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن رکھا, دوسرے ہاتھ میں حدیث رکھی, جنہوں نے اب دین کی دعوت کو بھی رکھا, امامت کو بھی رکھا, تعلیم کو بھی رکھا, دعوت و دین کو بھی رکھا, اور خانقاہوں سے بھی اپنے آپ کو وابستہ رکھا. یہ تمام کے تمام چیزیں وہ ہیں جن کے ہر راستے سے دین کو پانی پہنچتا ہے, دین کے ہر راستے سے پانی پہنچتا ہے. اس بنیاد میں دوستو اگر ہمیں اعمال کو زندہ کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے دین کے دعوت میں جڑنا پڑے گا, ظاہر و باطن کو بنانا ہے تو ہمیں دین سے جڑنا پڑے گا, اللہ والوں سے بھی تعلق رکھنا پڑے گا. اللہ والے جو دین کا راستہ بتاتے ہیں, جو ذکر کا راستہ بتاتے ہیں, اس سے انسان کا دل منور ہوتا ہے, اس سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے. میرے دوستو بات بہت ہے لیکن وقت بھی ہو چکا, اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ یہاں پر مقامی اعتبار سے اپنے کام کو خوب مضبوط کریں, گشت میں نکلیں, ہر اس دل میں خیال نہ آئے کہ میرے گشت میں جانے کے بعد کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں آیا, یہ خیال بالکل نہ آئے, کیونکہ گشت کا یہی مقصد نہیں ہے کہ کوئی مسجد میں آئے, گشت کا مقصد ہے اللہ کے بول کو گھر گھر تک پہنچانا, اللہ کی باتوں کو گھر گھر تک پہنچانا. اس لیے مقامی کاموں کو مضبوط کرنا ہے, اور مقامی کام کے مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت تبلیغ کے چھ کام کے اندر جو علم ہے, جو ذکر ہے, وہ علم صحیح بھی ہمیں سیکھنا ہے, اور علم صحیح کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ذکر کرنا ہے جس ذکر سے اللہ کی محبت بہت جلدی آتی ہے, جس کی دنیا انسان کی بہت جلدی بدلتی ہے. اس بنیاد پر ہمیں اپنے دل پہ بھی محنت کرنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں تمام شعبوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے تبلیغ کی, اس سے جڑ کر اپنے جان کو, اپنے مال کو, اپنے سب کچھ کو قربان کر کے جڑ کر روتے ہوئے ڈرتے ہوئے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں, اب ہمیں کام کی بات یہ کرنی ہے کہ بولو کون کون ساتھی ہے جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. چار مہینے کے ساتھی پہلے تیار ہو جاؤ. دیکھو ابھی مارچ کے مہینے میں, مارچ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, مارچ کے مہینے میں ہمارے علاقے کا اجتماع ہونے جا رہا ہے, اس اجتماع کے لیے کون کون ساتھی تیار ہیں؟ اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اللہ کے نام کو لے کر کے. دیکھو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے تقاضے پر نکلے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا, فرشتوں نے اسے غسل دیا. کس حال میں رہے ہوں گے کہ دین کے تقاضے پر نکل گئے کہ فرشتوں نے ان کو شہادت کے بعد غسل دیا ہے؟ میرے دوستو اس کے دین کے تقاضے بولو, چار چار مہینے کے لیے.